أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وبدا الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. برادران اسلام واجب الاحترام بزرگوں دوستوں بھائیوں, اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام مقدس سے ایک آیت مبارکہ اور آقا انعامدار خاتم النبیاء حبیب کبریا سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وعلیٰ آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا کے فرامین مبارکہ میں سے ایک حدیث تلاوت کی ہے. دعا فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ساجد کو مالا حل سید عافیت کاملہ دائمہ اور حق بات بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائیں. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو سننے سمجھنے اور ہم سب کو حق پر چلنے کی توفیق عطا فرمائیں. پروردگار عالم تمام آنے والوں کی حاضری حج عبادت زیارت منظور مقبول فرمائے. آپ کا درس نے بات عرض کی تھی کہ اہل سنت والجماعت کون ہیں اور کن لوگوں کو اپنے آپ کو اہل سنت والجماعت کہلانے کا حق ہے. الحمدللہ اللہ نے آپ کو شہادت حج مبارک سے نوازا ہے. نصیب ہے کہ آپ اللہ کے کعبے میں, مسجد الحرام میں, حرم آمن میں عین میزاب رحمت کے سامنے بیٹھ کے اللہ کے قرآن کی باتیں سن رہے ہیں. آپ کو اچھی طرح سمجھ لیں, ہمارے لیے سب سے بڑی کتاب جو ہے وہ اللہ کا قرآن ہے, لیکن اللہ کے قرآن کو سمجھانے والی چیز جو ہے وہ محمد مصطفیٰ کا بیان ہے. اگر صرف قرآن پاک سے ہدایت مقصود ہوتی تو بھی عرب تھا, قریش بھی عرب تھے, ارد گرد رہنے والے بھی عرب تھے, اللہ کا کلام بھی عربی میں تھا, اللہ کتاب آسمان سے اتار کے قبر اللہ میں بھیج دیتے اور لوگوں کو فرماتے کہ پڑھو اور عمل کرو پڑھ لے جاؤ. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں اپنا کلام بھیجا ہے, قرآن بھیجا ہے, وہاں ساتھ ہی اللہ نے اپنا سب سے افضل, سب سے اعلیٰ, سب سے اکمل, سب سے اجمل, عظیم شان والا نبی محمد مصطفیٰ بھیجا. سارے تو عالم کے فریضہ ہے, فرائض نبوت میں ہے, فرائض رسالت میں ہے. اللہ نے فرمایا کہ میرا نبی آپ نے تلاوت کتاب بھی فرما دی ہے, جو میں نے قرآن بھیجا ہے پڑھ کے سنا ہے, اور پھر اپنے ماننے والوں کو اس کی تعلیم بھی دینی ہے. صرف پھر کتاب کی تعلیم نہیں, ساتھ حکمت کی تعلیم بھی دینی ہے. حکمت کا معنی علماء نے فرمایا سنت ہے, فرمایا کہ حکمت کا معنی دانائی کی باتیں ہیں. یہ دو چیزیں تلاوت کتاب, تعلیم کتاب, حکمت, اور فرمایا بھائیو لکیم, اور اپنے ماننے والوں کا تذکیہ باطن بھی کرنا ہے. صرف باہر سے حاجی نہ بن جائے, اندر سے بھی پاک ہو جائے. حاجی تو جو بھی احرام باندھ کے عرفات چلا گیا, حاجی ہو گیا. حاجی جو ہے وہ عرفات کی حاجی کا نام ہے. اللہ وقال الحج عرفہ، حضور سے پوچھا کہ حضور حج کس کو کہتے ہیں؟ فرمایا عرفات کے نام حج ہے. تبارک و تعالیٰ نے جب پیغمبر کو ساتھ بھیجا ہے تو اب یاد رکھیں کہ اگر صرف قرآن کو لے لیں اور فرمانے رسول یا عربی کو چھوڑ دیں تو ہم گمراہ ہو جائیں گے. قرآن ہمیں سمجھ ہی نہیں آتا. کیوں اللہ نے قرآن میں فرما دیا ہے کہ اقیم الصلاۃ نماز قائم کرو، اقیم الصلاۃ نماز قائم کرو، یقین الصلاۃ نماز قائم کرتے ہیں. کامیاب ہے وہ لوگ جو نماز میں خوشی و خضوع اختیار کرتے ہیں. اللہ نے فرما دیا کہ رات کو تہجد ادا کریں اور یہ نافلہ عبادت ہے. اللہ نے فرما دیا کہ سورج نکلنے سے پہلے اور سورج ڈوبنے کے بعد نماز ادا کریں. اللہ نے فرما دیا کہ پہلے حصے میں بھی نماز ہے اور آخری حصے میں بھی نماز ہے. اللہ نے فرما دیا کہ دن میں بھی نماز ہے اور رات میں بھی نماز ہے. لیکن وہ نماز ادا کیسے کریں یہ کون سمجھا سکتا؟ بھی بیٹھ جاؤ ناجی، کہ جب تک میرے محبوب کا فرمان نہیں ہوگا تو قرآن کا سمجھ نہیں آئے گی. قرآن سمجھ آئے گا فرمان محمد مصطفیٰ سے، اور فرمان محمد مصطفیٰ کہاں ملے گا؟ اللہ کے قرآن میں. یعنی جو قرآن میں اللہ نے فرمایا ہے، یوں سمجھ رہے آسان لفظوں میں، کہ جو قرآن میں اللہ نے فرمایا ہے اس کو میرے مدنی پاک نے عمل کر کے امت کو دکھلایا ہے. علماء کہتے ہیں کہ اگر قرآن میں غور کریں تو اس کی عملی تصویر جو ہے وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. کی سنتی یہ ہے، اللہ پاک رحمت کرے، اللہ ہر مسلمان کو ہدایت دے، کہ ہم افراد و تفریق میں کھو جاتے ہیں یا حد سے بڑھ جاتے ہیں یا حد سے کم ہو جاتے ہیں. دامن اعتدال جو ہے وہ چھوڑ دیتے ہیں. کہ حضرت سیدنا علی قید رضی اللہ عنہ، آپ نے ایک عظیم بات کی ہے اور یاد بھی رکھیں اور بلے میں بھی بات لیں. آپ نے فرمایا تھا کہ سیاح علی کو فی اتان، حضرت علی نے فرمایا کہ میرے بارے میں دو جماعتیں جو ہیں وہ گمراہ ہو جائیں گی. نے پوچھا کہ حضرت وہ کون سی جماعتیں ہیں؟ فرمایا وہ حکم مفرط و مبغض مفرط. ایک جماعت وہ ہے جو میری محبت میں پڑ جائے گی وہ بھی گمراہ ہو جائیں گے، اور ایک جماعت ہے جو میرے بغض میں پڑ جائے گی وہ بھی ہلاک ہو جائیں گے. صرف کامیاب وہ رہیں گے جو افراد تفریق سے پاک ہوں گے، نہ محبت میں پڑھیں گے نہ بغض میں جائیں گے، وہ صرف کامیاب ہوں گے. اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ روافض نے محبت میں اتنا غلو کیا ہے کہ حضرت علی اول خلیفہ ہے، حضرت علی خلافت کا پہلا حقدار ہے، حضرت علی حضور کا عزم امن ہے، حضرت علی جو ہے وہ خود مولا علی ہے، حضرت علی کی امامت جو ہے وہ نبوت سے افضل ہے، اور آخر میں حضرت علی ہی مشکل کشا ہے، حاجت روا ہے، حتیٰ کہ السلام علیکم بھی چھوڑ دیا، یا علی مدد مولا علی مدد کے نعرے شروع کر دیے. وہ محبت میں کتنی آگے بڑھ گئے. اور ایک اور جماعت تھی وہ بھی روافض میں تھی، انہوں نے کہا کہ علی خود خدا ہے، ظاہر میں علی ہے پر اندر یہ مولا ہے، لباس انسان کا ہے لیکن خود یہ آپ ہی آپ ہے. حتیٰ کہ حضرت علی کے زمانے میں بھی یہ جماعت موجود تھی. حضرت علی نے خود بلایا ان کو, پوچھا کہ میرے بارے میں کیا عقیدہ ہے. ان نے کہا کہ حضرت آپ تو خدا ہے, حکم دیا کہ ان کو قتل کر دو اور آگ میں جلا ڈالو. ان نے کہا بدبخت ہو, میں انسان ہوں. میں کیسے, انہوں نے کہا جی آپ جو بس مرضی آئے کہتے رہے, بس آپ ہی آپ ہیں. جب حضرت علی نے ان کو سزا دی آگ میں ڈالے جانے کی اور لے گئے پکڑ کے, حضرت علی نے فرمایا ان کو واپس بلاؤ. حضرت علی کا منشا تھا کہ جب جائیں گے توبہ کر دیں گے, میں معاف کر دوں گا. پھر بلایا کہنے کے ہاں بتلاؤ اب کیا عقیدہ ہے. انہوں نے کہا جی پہلے تو کچھ شک تھا, اب پکا یقین ہو گیا کہ آپ خدا ہیں. وہ کیسے ہو گیا؟ انہوں نے کہا جناب آگ کا عذاب جہنم والا خدا دیتا ہے, آپ نے جب ہمیں آگ میں ڈالنے کا حکم دیا ہے تو آپ خدا ہیں. حد سے بڑھ جانا. اور ایک لوگ وہ ہیں جو نواسب ہیں, خوارج ہیں, جو حضرت علی کے دشمن ہیں, حضرت احد نبی کے دشمن ہیں, وہ نعوذ باللہ حضرت علی کو مسلمان ماننے کے لیے بھی تیار نہیں. نعوذ میں دماغ ہو گئے سمجھا بھی بات. وہ کہتے ہیں کہ جناب حضرت علی نے تو بی بی فاطمہ پہ دوسری شادی کا ارادہ کر دیا نبی کی موجودگی میں, اور دوسری شادی کہا کر رہے تھے ابو جہل کی بیٹی سے جو نبی کا سب سے بڑا دشمن ہے. حضرت علی نے بی بی فاطمہ سے کام کرائے, مشقت میں جاتا محنت کرائی, حتیٰ کہ نعوذ باللہ وہ محنت میں مر گئی اور رات کو جنازہ پڑھ کے دفن کر دیا تاکہ میرا راز نہ کھل جائے. وہ نعوذ باللہ حضرت علی کے مومن ہونے کے بھی قائل نہیں ہیں, وہ نفرت میں برباد ہو گئے, یہ محبت میں برباد ہو گئے. اہل سنت والجماعت کا مسلک اعتدال ہے. انہوں نے کہا حضرت علی اہل بیت میں سے ہیں, حضرت علی ابن عم النبی المصطفیٰ ہیں, حضرت علی حضور کے صحیح خلیفہ ہیں, حضرت علی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعتبار قرابت کے قریب ہیں, رابع الخلفاء ہیں, اور حضرت علی مومنوں کے سربراہ ہیں, حضرت علی ولایت کا سرچشمہ ہیں, حضرت علی قرآن و حدیث کی عملی تفسیر ہیں, حضرت علی نے دنیا کے لیے مقام ہدایت و تزکیہ و احسان کے دروازے کھولے ہیں. انہوں نے نہ خدا بنایا نہ بغض کیا, الحمدللہ وہ کامیاب. دلے میں یہ بات دماغ میں رکھ لے تو انشاءاللہ اللہ کو منظور ہے تو مسئلہ سمجھ آ جائے گا. درود شریف پڑھنے تک رحمت ہو. سمجھے کہ بعض لوگوں نے اعلان کیا توحید کا کہ ہم موحد ہیں, توحید بیان کرتے 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 اتنی آگے حد سے نکل گئے کہ انبیاء کی شان میں کوتاہی کر بیٹھے. گزر گئے, نام توحید کا لیا ہے لیکن اس میں کچھ ایسے آگے بڑھ گئے, توحید کا مسئلہ بیان کرتے کرتے شدت میں آ گئے, انبیاء کی نفی کر بیٹھے, ان کی شان کی نفی کر بیٹھے, معجزات کی نفی کر بیٹھے, ان کے کمالات کی نفی کر بیٹھے, وہ بھی پٹری سے اتر گئے. اور بعض لوگ محبت رسول کا نعرہ لگا کر, حب رسول کا نعرہ لگا کر, حضور کی محبت و عشق کا نعرہ لگا کر اتنے آگے بڑھ گئے کہ اللہ کی توحید کو چھوڑ بیٹھے, وہ بھی پٹری سے اتر گئے. بعض لوگوں نے اولیاء کی محبت میں آ کر, بظاہر اس کے اولیاء ہے, اولیاء کی محبت ہے, اولیاء کی عظمت ہے, لیکن اتنی آگے بڑھ گئے کہ جو عظمت خدا کے کعبے کی ہے وہی اولیاء اللہ کے مزار کی ہے. کعبے کا بھی طواف ہے, قبروں کا بھی طواف ہے, مکے حرم میں آ کر بھی قربانی کرتے ہیں, قبر پہ بھی جا کے قربانی کرتے ہیں, بکرے دیتے ہیں, دیوے پکاتے ہیں, اللہ سے بھی آگے مانگتے ہیں, وہاں قبروں پہ بھی جا کے مانگتے ہیں. اتنے آگے بڑھ گئے کہ نام تو حب پہ اولیاء تھا لیکن پتری سے اتر کے شرک میں مبتلا ہو گئے. اسی طرح سے صحابہ کی محبت میں اتنے آگے بڑھے کہ اہل بیت کا انکار کر بیٹھے, اور کچھ اہل بیت کی محبت میں اتنے آگے بڑھے کہ وہ صحابہ کا انکار کر بیٹھے, اور کوئی جدید سائنس کا شکار ہوئے وہ انبیاء کے معجزات کا انکار کر بیٹھے, کوئی علم کلام فلاسفہ منطق و معقول میں ایسے الجھے کہ ہر چیز کو عقل کے پیمانے میں توڑنے لگے, یہ سارے پتری سے ہٹ گئے. پتری پہ ایک جماعت رہی جو اہل سنت والی جماعت ہے, جن کے ایک ہاتھ میں قرآن تھا اور دوسرے ہاتھ میں محمد مدنی کی سنت تھی, اور پھر انہوں نے اپنے عقل پہ بھروسہ نہیں کیا. انہوں نے علماء سے پوچھا, علماء نے فقہا سے پوچھا, انہوں نے محدثین سے پوچھا, محدثین نے صحابہ سے پوچھا, صحابہ نے محمد مصطفیٰ سے پوچھا, محمد مدنی نے خدا سے پوچھا. جب یہ کڑی جڑ گئی تو دین بچ گیا, ایک کڑی راستے میں ٹوٹ گئی تو بندہ دین سے کٹ گیا. اب اسی طرح سے مثلا اب آپ ایک بات کو سمجھیں کہ آج کل ایک بڑی مشہور عادت بن گئی ہے, رواج بن گیا ہے کہ جب حضور کا نام آئے, اذان میں آئے, اقامت میں آئے, بعض لوگ تو اسی وقت کہتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ محمد پاک رسول اللہ. اب اپنی طرف سے بچارا محبت کا اظہار کر رہا ہے, حضور پاک کی عظمت کا اقرار کر رہا ہے, لیکن یہ لفظ جو بڑھا رہا ہے نہ نبی نے بڑھایا, نہ خدا نے حکم دیا, نہ صحابہ کی جماعت نے بڑھایا, ایک لفظ بڑھا کے بجائے محبت کے دین سے ہٹ گیا اور بدعت میں پڑ گیا. دل سے سوچیں کہ بعض لوگ جو ہے مثلا انگوٹھے چومتے ہیں, ان کا مقصد بھی تو محبت ہے, دل میں کوئی توہین نہیں ہے. ان کے مقصد جو ہے وہ بھی اظہار محبت رسول ہے کہ دیکھو جی جب بھی حضور کا نام آتا ہے تو ہم جناب انگوٹھے چوم کے آنکھوں پہ رکھ لیتے ہیں, یعنی گویا حضور کے نام کو لے کے آنکھوں پہ رکھ رہے ہیں. مقصد جو ہے اظہار محبت ہے. اور جب ان سے کسی بیچارے نے دلیل مانگی کہ بھائی یہ دلیل تو بتلاؤ, حالانکہ اللہ قرآن میں کہتا ہے میرے نبی پہ درود بھیجو, اللہ کا نبی کہتا ہے جو ایک دفعہ درود بھیجے اللہ دس دفعہ رحمت نازل فرماتے ہیں, تم یہ جو چوم لیتے ہو اس کی آخر کوئی دلیل تو ہونی چاہیے. انہوں نے کہا جی دلیل ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے جب ان پہ اللہ کی ناراضگی آئی تھی, انہوں نے عرش پہ نبی کا نام لکھا ہوا دیکھا تھا اور انہوں نے انگوٹھے چومے تھے اور حضور کا واسطہ دے کے دعا مانگی تھی اور اللہ نے آدم کی توبہ قبول کر لی تھی, لہذا یہ ہماری دلیل. کوئی لڑائی کی ضرورت نہیں, لڑائی یاد رکھو جاہل لگتے ہیں, کیوں جاہل کے بعد علم تو ہوتا ہے گندا ہی ہوتا ہے, وہ کیا کرے جنرل کا غریب اور کیا کرے. لیکن اصل بات جو ہے تھوڑا سا خدا کے کعبے میں بیٹھی ہو ایمان سے کہیں کہ سیدنا آدم علیہ السلام جو ابو البشر ہیں, ساری کائنات کا ابا ہے, تمام انبیاء و رسل کے ابا ہیں, جن کو اللہ نے اپنے ہاتھوں سے پیدا فرمایا ہے, جس میں اللہ نے روح پھونکی ہے, جس کو اللہ نے آسمانوں میں پیدا فرمایا ہے, اور ان کی پیدا سے لے کر ان کے جنت میں جانے کا ذکر, بی بی حوا کے پیدا ہونے کا ذکر, اور جنت میں درخت سے منع کرنے کا ذکر, اور پھر ان کا درخت کھانے کا ذکر, حتیٰ کہ ان کا جب لباس اتر گیا, حضرت آدم بی بی حوا دونوں کے کپڑے اتر گئے, ان کا درخت کے پتوں سے بدن ڈھانپنے کا ذکر, پھر آسمانوں سے زمین میں اترنے کا ذکر, ایمان سے خدا اللہ کے کعبے میں بیٹھ کے یہ سارا قرآن میں موجود ہے یا نہیں ہے؟ ہاں جی. اور کئی صورتوں میں اللہ نے آدم کا ذکر کیا, حکم دے دیا آدم علیہ السلام کو بھی زمین میں, اس آدم اتر گیا, ہوا اتر گئی, جدا ہو گئے, رو رہے ہیں, دعائیں کر رہے ہیں, مدتیں گزر گئی ہیں, توبہ قبول نہیں ہوتی ہے. یعنی آپ اندازہ کریں کسی بندے کے کپڑے اتر جانا یہ وہ معمولی بات ہے, اور وہ بھی اللہ کے نبی آدم کے کپڑے اتر جائے معمولی بات ہے, لیکن قرآن میں یہ بھی موجود ہے. بعد قرآن میں وہ اب جب آدم علیہ السلام کے کپڑے اترے ہیں, فطری طور پہ اللہ نے مرد و عورت میں حیا رکھا ہے. یاد رکھیں میری بیٹی اور میری بہنیں سن لیں کہ اللہ نے جو تمہیں حسن دیا ہے, جو جمال دیا ہے, وہ میک اپ کا نام نہیں ہے, وہ سنگار کا نام نہیں ہے, وہ بے حیائی کا نام نہیں ہے, وہ اریانی کا نام نہیں ہے, وہ فحاشی کا نام نہیں ہے, اصل حسن حیا کا نام ہے. جب تک حیا ہے عورت عورت ہے, جب حیا ختم ہو جائے, عورت ایک بے بدن چیز ہے, ایک چلتی پھرتی لاش ہے, اس کو عورت کہلانے کا حق بھی شریعت نہیں دیتی. جمال اندر سے پھوٹتا ہے, حیا جو ہے وہ جمال ہے. عورت کی عزت و عصمت جو ہے وہ جمال ہے. عورت میں نظر باپ کی پڑے, بھائی کی پڑے, عزیز کی پڑے, محرم کی پڑے, شادی کے بعد اس پر نظر اس کے خاوند کی پڑے, یہ آبدار موتی ہے, یہ قیمتی ہیرا ہے جس کو اللہ چھپا کے رکھنا چاہتے ہیں. اور اگر تم بے قیمت ہو کے بازار میں آ کے پھرنا چاہتی ہو, تمہاری مرضی ہے. اللہ نے تمہیں عزت دی تھی, تم بے عزتی محفوظ رکھو تو تمہارے اپنے عقل کا ماتم ہونا چاہیے. عربی کا لفظ ہے, عورت کا کیا معنی ہے؟ وہ چیز جو چھپائی جائے. مرد کا عورت کیا ہے؟ ناف سے لے کر گھٹنے تک اس کا چھپانا لازم ہے, ورنہ نماز نہیں ہوگی. اور عورت کے لیے سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخن تک, یہ عربی کا لفظ ہے عورت. عورت کا معنی یعنی وہ جسم جس کو چھپانا لازم ہے. جب تیرا نام ہی عورت ہے تو پھر پردہ اور حیا تو لازم ہے. لیکن قرآن میں نہیں پڑھا ہے کہ وہ بھی تو عورت ہے نا میری بیٹی, وہ بھی تو عورت ہے, جمال ہے, خوبصورت ہے, جمال ہے, کنواری ہے, علیحدہ بیٹھی ہوئی ہے, دور سے ایک بندے کو دیکھتی ہے, ایک خوبصورت جوان جو ہے آ رہا ہے. جب نظر پڑی فوراً حیا والی بیوی کیا کہتی ہے؟ قالت انی اعوذ بالرحمن, یہ میری بیٹی حیا والی عورت ہے. یہ عورت نہیں ہوتی کہ حجر اسود پہ لڑے, مقام ابراہیم پہ لڑے, کنکریوں میں لڑے, مردوں کے آگے آگے نمازیں پڑھے, غیر مردوں کے بدن کے ساتھ بدن لگے. یاد رکھو حجر اسود کا بوسہ دینا سنت ہے, نماز پڑھنا جماعت سے سنت ہے, اور غیر محرم کو بدن لگے تو اللہ کی لعنت ہے. ایسی نماز پڑھنے کا کیا فائدہ ہو؟ حرم میں آؤ, لیکن اوقات دیکھو, وقت دیکھو, جگہ دیکھو, اپنے آپ کو محفوظ رکھو, کسی سکون کے پیچھے بیٹھو. عورتیں مل کے بیٹھے, مردوں کے پیچھے بیٹھے, نہ اپنی نماز خراب کرو, نہ ان کی نماز خراب کرو. اللہ نے اسی لیے عورت کو امام نہیں بنایا, اللہ نے عورت کو اجازت نہیں دی وہ امام بنے, وہ مکبر بنے, وہ اذان دے. وجہ کیا ہے؟ اسلام سبق دیتا ہے, تیرے جسم پہ پردہ ہے, تیری آواز پہ بھی پردہ ہے, تیری آواز بھی غیر مرد نہ سنے. ورنہ اذان دینا تو ثواب ہے نا, اللہ اکبر اللہ اکبر, اشہد ان لا الہ الا اللہ, اشہد ان لا الہ الا اللہ, یہ تو ثواب ہے. لیکن اسلام کہتا ہے عورت مؤذن نہیں بن سکتی, عورت مکبر نہیں بن سکتی, عورت امام نہیں بن سکتی, سب سے اول میں نماز مردوں کے آگے نہیں پڑھ سکتی. وجہ کیا ہے؟ اسلام کہتا ہے جب عورت آگے کھڑی ہوگی مرد پیچھے کھڑے ہوں گے, عورت رکوع میں جائے گی, عورت سجدے میں جائے گی, اس کا اٹھنا جھکنا مومنٹ جو ہے مرد کے دل میں فتنہ پیدا کرے گی, اس کی نماز بھی برباد ہوگی, اس کی نماز بھی برباد ہوگی. حضور نے فرمایا آپ کی روح اللہ عورتوں کو پیچھے بھیجا کرو, کما اکثر اللہ 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 نے حکم دیا ہے مرد کے لیے سب سے اول افضل ہے, عورت کے لیے سب سے آخر افضل ہے. یہ تو اب حج نہ ہوا نہ جی میلا بن گیا, نہ چہرہ کھلا ہوا ہے, بال کھلے ہوئے ہیں, میک اپ کیا ہوا ہے, سرخیاں لگائی ہوئی ہیں, بازاروں میں پھر رہی ہے, سودے خرید رہی ہے, ایک کمرے میں غیر محرم ہیں, مرد ہیں, عورتیں ہیں, مل کے سارے سوئے ہوئے ہیں, کھانے بھی کھا رہے ہیں, لبیک بھی پڑھ رہے ہیں, پتہ نہیں یہ کون سا حج ہے, کسی آنند سے مجھے پوچھ رہے تھے حج قبول بھی ہے. اب دیکھیں اللہ کا قرآن سنیں, یہ بھی تو بیوی ہے نا, وہ اگر دوشی پر جب نظر پڑی تو اس نے کیا کہا, قالت انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا. کہنے لگی آنے والے میں اپنے نام رحمان کے نام سے, خدا کے نام سے, اللہ کے نام سے پناہ پکڑتی ہوں, اگر تم اللہ سے ڈرنے والے ہو تو میرے قریب لاؤ, غیر محرم ہو کے چلے آ رہے ہو. اور جب آنے والا قریب آیا وہ رکا نہیں, پاؤں بھی رکے اور آگے کہتا انما انا رسول ربک لِأَحَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا. کہنے لگا بی بی مت گھبراؤ, میں تو تیرے رب کا بھیجا ہوا قاصد ہوں, میں اللہ کا فرشتہ ہوں, مجھے اللہ نے بھیجا ہے, فرشتے پاک ہوتے ہیں, معصوم ہوتے ہیں, اور میں آپ کو ایک لڑکا, وہ لڑکا بھی پاکیزہ, اس کی خوشخبری دینے کے لیے آیا ہوں. حضرت بی بی مریم حیران بیٹھی ہے, اس وقت بی بی کہتی ہے کہ اے آنے والے اگر تو فرشتہ ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بشارت لایا ہے, لیکن میں کیسے مان لوں, میری شادی نہیں ہوئی ہے, میں کنواری عورت ہوں, اور کوئی پاک باز عورت بغیر خامد کے بغیر شادی کے اولاد کا تصور بھی نہیں کر سکتی. اللہ کے فرشتے نے فرمایا بی بی ناراض کیوں ہوتی ہو, یہ تیرے اللہ کا فیصلہ ہے, اللہ تجھے پیدا کرنے پہ قادر ہے, اللہ آدم کو پیدا کرنے پہ قادر ہے, اللہ آسمانوں زمینوں کو پیدا کرنے پہ قادر ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ تجھ سے بھی بچہ پیدا کرنے پہ قادر ہے. سمجھے جناب والا کہ کسی عورت کا لباس اوپر جائے, اس سے بڑی کو بات ہے شریف بنگلہ در جس گابے میں بیٹھے ہو. میرے محبوب کی عمر 25 سال تھی, اللہ کا کعبہ تعمیر ہو رہا تھا تو حضور بھی پتھر اٹھا اٹھا کے مدد کر رہے تھے, تو حضور کے چچا جو آئے تو دیکھا کہ پتھر بھاری ہے اور سرکار دو عالم کے کندھے پہ اثر ہو رہا ہے, تو اس نے آ کے عرض کیا, اس نے کہا کہ یا محمد قد صلی اللہ علیہ وسلم ضرور شریف بتائی ہوئے خیال میں قسم کھائی حاجیوں نے کہ ضرور نہیں پڑھا, ان کو منت کر کے ضرور پڑھانا پڑتا. لا حول ولا قوۃ, میرے خیال میں عرفات میں بھی تم نے اسی طرح دعائیں مانگی ہوں, کسی نے کہہ دیا لبیک تو حاجی نے بھی کہہ دیا لبیک, وہ چپ ہو گیا حاجی بھی چپ ہو گیا, وہ کھانا تو بچ رہا ہے کہ دوڑو دوڑو دوڑو, انہوں نے کہا چاہے میں دے ہمیں بھاگو بھاگو, بس حاجی کا حاجی سی. میں نے تو یہی دیکھا ہے نا کہ حاجی صاحبان سارا دن بس میں بیٹھے ہیں تو کھا رہے ہیں, مطلبہ میں ہیں تو کھا رہے ہیں, عرفات میں ہیں تو کھا رہے ہیں, جوس ملے تو پی رہے ہیں، لسی ملے تو پی رہے ہیں، یعنی اپنے پیٹ کے بھی دشمن بن گئے تھے کہ مرتے ہیں تو مر جائے، مفت کا مال چھوڑنا ہے۔ خدا کا خوف کرو، اللہ کے گھر میں آئے آدمی جس کے دل میں اس کعبے کی عظمت ہو، کیا وہ سوچ سکتا ہے کہ اپنا وقت ضائع کرے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے چچا نے کہا کہ آیا محمد، آپ اپنی چادر جو ہے نا یہ چادر اتار دیں، کندھے پہ رکھ لیں تاکہ جب پتھر رکھیں گے تو تکلیف نہیں ہوگی، کیونکہ اگلے دور میں زبان جاہلیت میں یہ کوئی عیب نہیں ہوتا تھا کہ مرد چادر اتارتے، لمبا کرتا ہے بس چل رہا ہے پھر رہا ہے۔ تو حضور نے کہا کہ نہیں نہیں، چاچے نے زبردستی حضور کی چادر کھینچ لی اور کہا حضور کندھے پہ رکھے، آپ کو تکلیف ہو رہی ہے، ابھی حضور کی چادر کھینچی حضور بے ہوش ہو کے کر کے علی یہ برداشت نہیں کر سکتا۔ اور اللہ نے قرآن میں لکھ دیا بتا بتا سفاریا نئی ہمارا گل جنہ، قرآن میں لکھ دیا ہے کہ جب آدم و حوا کے کپڑے اتر گئے تو بی بی آدم اور حوا دوڑے اور درختوں کے جنت کے درخت کے پتے کاٹ کے دو پر لگا رہے، اللہ نے حکم دیا فلا تاہما ربہما چھپا رہے ہو، میں نے تمہیں منع نہیں کیا تھا کہ اس طاقت کے قریب نہ جانا، اللہ کی غلطی ہو گئی، اب یہاں بھی اللہ ہدایت دے میری برادری کو، مولویوں کو ہدایت دے، انہوں نے یہاں بھی ماشاءاللہ بڑی عجیب عقل لڑائی ہے، دو مسئلے ڈھونڈے ہیں جو نہ قرآن میں ہیں نہ حدیث میں ہیں، ایک بات یاد رکھنے میری، اللہ کے کعبے میں بیٹھ کے میں دعوے سے کہہ رہا ہوں، یہ جتنے بدعت بنانے والے ہیں، جتنے بدعتی ہیں، جتنے فرضی عاشق ہیں، یہ جتنے جھوٹے حضور کی محبت کے دعوے دار ہیں، یہ لاکھ الٹ جائیں نین کے پاس قرآن سے دلیل ہوگی نہ حدیث محمد مصطفیٰ سے دلیل ہوگی، دلیل لائیں گے تو کیا لائیں گے، بزرگوں نے فرمایا ہے، اور دلیل لائیں گے تو کیا لائیں گے، بابا یہ باپ دادے سے ہوتا آیا ہے، کوئی نئی بات ہے؟ وہ سارے غلط تھے۔ بات یہاں بھی دیکھو قرآن میں ماشاءاللہ کیسے ڈنڈی ماری ہے، جناب یہ انہوں نے اپنا عقل لڑایا، کہتے ہیں کہ آدم علیہ السلام نے اور بی بی حوا نے گندم کا دانا کھا لیا تھا جس کی وجہ سے آپ کو پھر قضاء حاجت کی ضرورت آئی اور جنت سے اترنا پڑا، ایک تو انہوں نے یہ مسئلہ خود گھڑا ہوا ہے کہ گندم کا دانا، چونکہ یہ خود گندم کھاتے ہیں، نکاب کا بھی گندم کھاتا ہوگا، اللہ نے قرآن میں کیا کہا ہے، ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا فتكونا من الظالمين، اللہ نے فرمایا آدم حوا اس درخت کے قریب نہ جانا، اس کا کھانا تو کھانا اس کے قریب بھی مت جاؤ، جس چیز سے بچنا ہے اللہ یہ نہیں فرماتے کہ مت کھاؤ، مت چکھو، پر کے حکم دیتے ہیں کہ اس کے قریب بھی، مطلب یہ تھا کہ دانا مت کھانا یا درخت کا پھل مت کھانا، نانا قرآن کہتے ہیں تقربا اس کے قریب۔ اچھا اب حاضر ایک بار، اللہ نے قرآن میں کیا کہا، ولا تقرب الزنا انه كان فاحشة وساء زنا کے یہ نہیں کہا زنا نہ کرو. اللہ نے فرمایا زنا کے قریب بھی قریب کیسے جاؤ گے؟ جب غیر محرم سے باتیں کرو گے، ٹیلی فون پہ گپے لگاؤ گے، آمنے سامنے کھڑے ہو کے شیک ہینڈ کرو گے، سلام دعا کرو گے، ایک کمرے میں اٹھو گے بیٹھو گے تو گویا زنا کے قریب جا رہے ہو. سمجھ آ رہا میرے مدنی نے اور کھول دیا، فرمایا اینان تبلیان، فرمایا دونوں آنکھیں بھی زنا کرتی ہیں، دونوں ہاتھ بھی زنا کرتے ہیں، دونوں پاؤں بھی زنا کرتے ہیں، پر سب جو یہ سرد کو ہوا ہو یہ کرتے ہو، اس کے بعد شرم کا جو ہے یا اس کو حقیقت بنا دیتی ہے یا حقیقت نہیں بناتی. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کیا مطلب ہے؟ فرمایا جب غیر محرم عورت کو بری نظر سے دیکھتے ہو تو یہ آنکھوں کا زنا ہے، جب اس سے ہاتھ ملاتے ہو تو یہ ہاتھوں کا زنا ہے، جب اس کی طرف چل کے جاؤ گے تو یہ پاؤں کا زنا ہے، جب اس سے میٹھی میٹھی لمبی لمبی چوڑی باتیں کرو گے تو یہ زبان کا زنا ہے. اس کے بعد جو ہے یا تو زنا ہو جائے گا یا زنا نہیں ہوگا، لیکن تم باجر پہ پہنچ جاؤ گے، زراعت پہ پہنچ جاؤ گے. اس لیے اللہ نے حکم دیا والا تطرب الزنا، زنا کے جب غیر محرم کو دیکھو گے نہیں، بات نہیں کرو گے، قریب ہی نہیں گئے تو زنا کیسے ہو؟ ایک آدمی جو غیر محرم سے بات بھی نہ کرے، ایک آدمی جو غیر محرم پہ نظر ہی نہ ڈالے، اتفاقاً آ جائے نظر جھکا لے، کوئی بات کرنی ہو مختصر بات کر کے دور ہو جائے، وہ زنا کیا کرے گا؟ زنا تو تب ہوگا نا، جیسے عرب کہتے ہیں کہ الاول والنظرۃ ثم الخطرۃ ثم الخطرۃ ثم الخطیۃ. عرب نے مثال دی ہے کہ پہلے نظر نظر سے ملتی ہے اور اس کے بعد دل میں شیطان جذبات شہوت پیدا کرتا ہے اور پھر قوم اٹھ کے آگے بڑھتے ہیں، اور جب آگے بڑھتے ہیں تو مرد عورت مل جاتے ہیں، اس کے بعد زنا واقع ہو جاتا ہے. اور دعا کرو اللہ پاک ہر مسلمان کی عزت و عصمت کی حفاظت کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ مسلمانوں کی ہر بیٹی بچی جس ملک میں ہے اللہ اس کی عزت و عصمت کی حفاظت فرماؤ. یا الہ العالمین، ہم مسلمان بالکل اب گمراہی کے گلے میں گر چکے ہیں، گھر گھر میں فحاشی ہے، گھر گھر میں وی سی آر ہے، گھر گھر میں ڈش لگی ہوئی ہے، گھر گھر کے اندر کیبل پر گندی فلمیں آ رہی ہیں، گھر گھر میں گانا ہے موسیقی ہے. میرا اللہ ہمیں شیطان نے بالکل جہنم کے قتل کے کنارے پہ کھڑا کر دیا ہے، اب اپنی رحمت سے ہمیں بچا لے ورنہ کوئی نہیں بچ سکتا. صفا حفرت من النار انقذكم منها، کہ تم تو جہنم کے کنارے پہ تھے لیکن اللہ نے نکال دیا، دعا کرو اللہ ہمیں نکال. اور جو مولوی مسئلہ سمجھائے بیچارہ، کہتے ہیں جناب یہ دکی انوسی ملا ہیں، لوگ چاند پہ پہنچ گئے ہیں، یہ ہمیں پیچھے لے جا رہے ہیں. عورت کے لیے پردہ ہو، عورت بھی انسان ہے، آزاد ہے، وہ بھی چلے پھرے. اللہ نے حسن دیا ہے، جوانی دی ہے، چوبن دیا ہے، دکھائے لوگوں کو، یہ اس کا حق ہے، کیا فرق پڑتا ہے؟ بس دل ٹھیک ہونا چاہیے. نہ تمہارے دل کی مشینری جو خراب ہو، ڈاکٹر کہتا ہے کہ بس جناب گھی بند کر دو، پھلا بند کر دو، روٹی بند کر دو، یہ بند کر دو، وہ بند کر دو، کولیسٹرول بڑھ جائے گا، بلڈ پریشر ہائی ہو جائے گا، اس کا اثر دل پہ پڑے گا. یا اگر ان چیزوں کا اثر بیماری میں دل پہ پڑ سکتا ہے تو یہ بے حیائی کا اثر ایمان میں نہیں پڑتا؟ کا بھی احسان فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ میں ٹرین میں بیٹھا ہوا تھا اور ایک نوجوان کالج کراچی کا پڑھا لکھا آدمی جو تھا وہ بھی اسی ڈبے میں تھا. اتفاق سے پردے کی بات چل پڑی. میں نے کہا اور اس کو پردہ کرنا چاہیے. وہ نوجوان جناب فوراً آستینے اٹھا کے قریب آ گیا. کہنے لگا مولوی جی پردہ دل کا ہوتا ہے, اس کپڑے ڈالنے سے کیا ہوتا ہے. کئی پردے والی عورتیں برائیاں کرتی ہیں اور کئی بغیر پردے والی عورتیں جو ہے ٹھیک رہتی ہیں. کیا پردہ پردہ لگا رکھا ہے, پردہ دل کا ہونا چاہیے. حضرت قاضی صاحب نے فرمایا میں نے دیکھا کہ بیچارے کا کالج میں پڑھ پڑھ کے دماغ بھی انگریزی بن گیا ہے, دماغ بھی انگریزی بن گیا ہے, جس وہ جان اصل بھی انگریزی بن گئی ہے. اب اس کو اگر میں قرآن حدیث سنا ہوں تو کیا فائدہ ہوگا؟ یہ بیچارہ نہ قرآن سمجھے نہ حدیث سمجھے. قاضی صاحب فرماتے ہیں کہ اتفاق سے کھانے کا ٹائم آ گیا. مجھے عادت تھی کہ میں لیمون ساتھ رکھتا تھا, تو میں نے لیمون اس اپنی کوری سے نکالا اور چاقو نکالا اور بڑے آرام سے لیمون کو صاف کیا اور بڑے آرام سے اس کو کاٹا اور اس کو دکھا دکھا کے میں کاٹ رہا ہوں. اور بار بار جب دکھایا تو کہتا ہے مولوی جی کیوں مجھے دکھا رہے ہیں, دیکھ لیں میرے منہ میں پانی آ رہا ہے. میں نے کہا اتنا لیمون دیکھ کے پانی آ رہا ہے, یہ 6 فٹ کی لاش دیکھ کے پانی نہیں آتا منہ میں. لیمون تم سے برداشت نہیں ہو رہا ہے. تو یہ 6 فٹ کی چلتی پھرتی لاش جو ہمارے سامنے کھڑی ہو, اس کے بعد اس کو اللہ کی رحمت سے مسئلہ سمجھ آ گیا. اب جناب سمجھے, اب دیکھیں کہ نبی ہے, بی بی حباب یعنی ساری اللہ کی مخلوق کی اماں ہے. اس سے بڑا مقام ہے کہ یعنی ساری دنیا کی ماں اصل کون ہے؟ بی بی حوا. اصل ابا ہمارا کون ہے؟ آدم. حضور نے فرما دیا کلکم بنو آدم, سب آدم کی اولاد ہو. لیکن قرآن نے ذکر کر دیا فاتح پیتا سفانی علیہ جنا. میں نے عرض کیا تھا کہ مولویوں نے دو زیادتیاں کی ہیں. ایک تو بولا کہ آدم نے گندم چکھ لی. اللہ فرماتا ہے اس درخت کے قریب نہ جاؤ. اب کعبے میں بیٹھے ہو, ایمان سے کہو تمہارے ملک میں گندم کے درخت ہوتے ہیں. درخت ہوتے ہیں انڈیا میں, یہ بنگلہ دیش والوں کے بعد روح کے مچھلی کھاتے ہیں, ادھر درخت ہوں. نہ آپ کے ملک میں گندم کے, کسی ملک میں آپ نے سنا ہے کہ گندم کا درخت؟ اللہ کہتا ہے اس درخت کے قریب مت جانا. یہ گندم کہاں سے نکالی ہے مولوی نے؟ بد رواج ہو گیا ہے. آج جناب ہزاروں سال گزر گئے ہیں, ہر آدمی کہتا ہے آدم نے گندم دانا چکھا تھا, آدم نے گندم دانا چکھا تھا, پتہ نہیں انہوں نے گندم کاٹ کی تھی وہاں. اللہ نے تو قرآن میں گندم کا نام نہیں دیا ہے. سمجھ آ گئی اللہ نے کیا کہا ہے؟ اس درخت کے قریب نہ جاؤ. اچھا وہ درخت بھی کون سا؟ اللہ کو پتا ہے, قرآن میں اس درخت کا نام بھی نہیں دیا. جب قرآن نہ بتلائے ہم کیسے بتلائیں؟ اچھا دوسری زیادتی کیا تھی؟ کہتے ہیں کہ جب آدم و حوا کے کپڑے ہوتے ہیں, آپ نے کیلے کے پتے جو تھے, کیلا کا درخت جو ہے اس کے پتے توڑ توڑ کے بدن ڈھانپنا شروع کر دیا. اللہ تو فرماتے ہیں بتا پتا سپاہی علیہما من ورق الجنت, جنت کے باغوں کے درختوں کے پتوں سے بدن ڈھانپا. اللہ نے نہ کیلے کا نام لیا, نہ انجیر کا نام لیا, نہ زیتون کا نام لیا ہے. جب اللہ نے درخت کا نام نہیں بتلایا تو ان کو کیسے پتا چلا کہ وہ کیلے کا پتا ہے؟ سمجھ آ رہی بات یہ نہیں کہ مولوی بڑی بلاک ہے ہوتی ہے. دعا کرو اللہ ان کو سیدھا رکھے. نا انجن ٹھیک نہ ہو تو ڈبے ٹھیک چلیں گے. اب رونا یہ ہے کہ انجن خراب ہو گئے ہیں, پٹڑی سے تو ڈبو نے پھر اترنا ہے یا رکنا ہے, ایکسیڈنٹ ہونا ہے. یہاں پر کسی درخت کے پتوں کا نام نہیں لیا ہے. جب اللہ نام لانا چاہیے تو جناب اتنا آگے بڑھ جاتے ہیں ایک کتاب میں لکھا ہے کہ پیران پیر حضرت دستگیر، ان کو دستگیر کا لقب کیوں ملا ہے؟ دستگیر کا جو لقب ہے حضرت پیران پیر کو کیوں ملا؟ وہ کہتے ہیں کہ جناب ایک دن اللہ میاں نے فرمایا پیران پیر سے، آؤ تمہیں اپنی جنت کی سیر کراؤں۔ اللہ میاں ہاتھ میں ہاتھ ڈال کے پیران پیر کو سیر کروا رہے تھے، اور جنت میں کیلے کا چھلکا پڑا تھا، اللہ میاں کا پاؤں پھسل گیا، پیران پیر نے اللہ کو پکڑ لیا، اللہ نے فرمایا دستگیر ہو۔ سب کیا تو نعوذ باللہ، نہ جو پھسل جائے وہ بھی خدا ہوتا ہے، نہ جو کیلے کی چھلکے سے پھسل جائے۔ اچھا تیرا گھر صفا ہو، جنت اچھی صفا کی ہے، کیلے پڑے ہوئے ہیں۔ اچھا وہ چھلکا کس نے کھایا تھا؟ خدا کھانے سے پاک ہے، فرشتے کھانے سے پاک ہے، کس نے کھا کے وہاں پہ؟ بس ایک بات ہے، گھر بھی ہے، دستگیر نے بنایا تھا، تو کسی طرح دستگیری تو کرنی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بات بتائے، جیسے کبھی کبھی مرزا قادیانی کو بھی بیٹھے بیٹھے اس پر بھی ایک ہدیانی اور مالا کھولیائی دورہ ہوتا ہے، کبھی کہتا ہے میں مجدد ہوں، کبھی کہتا ہے مجتہد ہوں، کبھی کہتا ہے مہدی ہوں، کبھی کہتا ہے عیسیٰ ہوں، کبھی کہتا ہے میں خود محمد ہوں، کبھی کہتا ہے نعوذ باللہ میں ان سے بھی بہتر ہوں۔ دماغ جل جائے تو کیا علاج ہے؟ اس لیے یاد رکھیں، ہمیشہ یاد رکھیں، قاعدہ یاد رکھیں، اصول یاد۔ اب کما اب ہوا اللہ، جس چیز کو اللہ نے قرآن میں مبہم رکھا ہے، اللہ نے بیان نہیں کیا، تم بھی بلا وجہ اس کی تلاش میں نہ پڑو۔ اب جناب دیکھیں، ہمیں اتنا بڑا واقعہ ہے کہ کپڑے جو اترے ہیں اللہ نے وہ بھی بیان کرو۔ قل حبیتو بعضکم لبعض عدو، اللہ نے فرمایا آدم ہوا اترو آسمانوں سے نیچے، اب تم میری جنت میں نہیں رہ سکتے ہو، اترو زمین میں۔ اور اتارا بھی ایسا گیا کہ آدم کہاں ہے، بی بی حوا کہاں ہے، رو رہے ہیں، فریادیں کر رہے ہیں، آج نہیں کر رہے ہیں، لیکن توبہ منظور نہیں ہوتی۔ یاد رکھو، توبہ منظور کرنے والا کون ہے؟ ہاں جی، آدم علیہ السلام اللہ کا نبی ہے، خلیفۃ اللہ کا فرض ہے، اور ابو البشر ہے، تمام انبیاء کا باپ ہے، لیکن رو رہے ہیں، توبہ قبول نہیں ہوتی۔ اللہ نے خود قرآن میں فرمایا آدم من ربه بكلمات، یہ اللہ کا قرآن ہے، غور کرو، سمجھو، دیکھو کہ آج مولویوں نے لوگوں کو کیسے گمراہ کر دیا۔ فتلقى آدم، اللہ فرماتا ہے پھر ہم نے انکار کر دیا آدم کو، اللہ نے خود دل میں بات ڈال دی کہ آدم اب تیری توبہ منظور ہونے کا وقت آ گیا ہے، میرے راضی ہونے کا وقت آ گیا ہے، اب درخواست دینے کا طریقہ بھی میں بدلا دیتا ہوں، اور وہ لفظ بھی میں سکھلا دیتا ہوں، بس انہی لفظوں سے عرضی پیش کرو تو میں معافی دینے کے لیے تیار ہوں۔ کس نے سکھلایا ہے یہ، اور وہ کیا ہے عربی؟ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ دیکھے، اللہ نے وہ دعا بھی قرآن میں بیان کر دی، اس میں نہ انگوٹھے کا ذکر ہے، نہ چوبنے کا ذکر ہے، نہ واسطے وسیلے کا ذکر ہے۔ اگر یہ واقعہ بھی سچا ہوتا انگوٹھے والا، اللہ نے پیدائش سے لے کر اترنے تک، اترنے سے لے کر توبہ کے منظور ہونے تک جب سارا واقعہ قرآن میں بیان کیا ہے، تو یہ کیوں چھوڑ دیا؟ کسی حاشے کا کسی عالم کا کسی مولوی کے قول کی کیا بات ہے؟ جب اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ آدم نے یہ دعا مانگی تو اللہ نے توبہ قبول، مسئلہ ختم ہو گیا، جھگڑے کی کیا بات ہوئی؟ تو اب اسی طرح سمجھ لیں کہ جن کا عقیدہ یہ ہے کہ آدم نے کیا دعا مانگی، ربنا ظلمنا، تو وہ کیا ہوئے؟ وہ اہل سنت والجماعت ہیں، انہوں نے قرآن کا فیصلہ مانا، محمد مدنی کا فیصلہ مانا، اور جنہوں نے وسیلہ اور انگوٹھے چومنے کے مسئلے پیدا کیے ہیں، سمجھ لو نہ قرآن میں نہ حدیث میں نہ صحابہ کے بیان میں تو اسی کا نام بدعت ہے، وہ اہل بدعت تو ہو سکتے ہیں، اہل سنت بھی ہو سکتے ہیں، سمجھ آ رہی ہے بات یہ نہیں آ رہی؟ اللہ کرے سمجھ آ جائے، اور دعا کرے کہ اللہ ہمیں حضور کی سنت پہ زندہ رکھے اور سنت پہ موت دے، اور حضور کی امت میں، حضور کی ملت پہ، حضور کی سنت پہ موت آئے اور قیامت میں کھڑے۔ اسی طرح جناب آپ دوسرے مسئلے پہ آ جائیں، میں نے عرض کر دیا تھا کہ جو جنازہ سنت کے مطابق پڑھے وہ اہل سنت، جو بعد میں تین تین دعائیں مانگے وہ اہل بدعت، جو اذان سنت کے مطابق بلال والی، ابی محذورہ والی، عبداللہ ابن ام مکتوم والی دے وہ اہل سنت، اور جو اذان سے پہلے بھی ٹکڑے لگائیں بعد میں بھی ٹکڑے لگائیں وہ اہل بدعت، ان کا اہل سنت سے کوئی تعلق نہیں، اور جو حضور کا نام سن کے پڑھے اللہم صلی علی محمد بعد آل محمد وبارک وسلم، اللہ کے نبی پہ درود پڑھیں، مسجد میں جائیں تو درود پڑھیں، مسجد سے نکلیں تو درود پڑھیں، نماز میں درود پڑھیں، فرض میں درود پڑھیں، واجب میں درود پڑھیں، سنت میں درود پڑھیں، نفل میں درود پڑھیں، ہر وقت درود پڑھیں، وہ اہل سنت ہے، اور جو صرف انگوٹھے چوم کے جان چھڑا دیں وہ سمجھو اہل بدعت ہے، اہل سنت نہیں۔ آگے آئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی سرکار دو عالم سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضور نے فرمایا ہے صحیح حدیث میں ہے کہ جب کوئی بندہ فوت ہو جائے، مر جائے، تو اس کے شوق کے لیے تین دن ہوتے ہیں، شریعت کا حکم ہے کہ مرنے والے کو جلدی سے اس کی تدفین تکفیر کرو، اس کا غسل کرو، کفن پہناؤ، اور جلدی جنازہ پڑھ کے اب گھر میں نہ رکھو، لیٹ نہ کرو، بلا وجہ دیر نہ کرو، جتنا جلدی ہو سکے، اب یہ اللہ کی امانت ہے، اللہ کے سپرد کرو۔ دعا کرو اللہ ہر مرنے والے پہ رحمت فرما دے۔ میرے اپنا جزاد بھائی ہے، ان کی بیوی آج مغرب کو فوت ہوئی، اللہ اسی بھی مغرب فرمائے۔ یہ ٹیلی فون جو ہے نا، یہ رحمت بھی ہے، رحمت بھی ہے، اب بندہ بیٹھا ہوتے فوراً ٹیلی فون آ گیا جی موت ہوگی، اب ایک منٹ میں پتہ لگ گیا، لیکن ایک منٹ میں انسان ہے اس سے کتنا اثر ہوتا ہے۔ ابھی چند نہیں، یعنی ایک مہینہ نہیں گزرا، اس کا نوجوان 21 سال کا بیٹا فوت ہوا، آج ماں بھی گئی، انا للہ و انا الیہ راجعون، لا نقول الا کما یحب ربنا ویرضا، اس کے سوا ہم کوئی لفظ نہیں کہیں گے، جو وہ کہیں گے جس پہ اللہ راضی ہو، اور اللہ کا حکم کیا ہے کہ جب کوئی فوت ہو جائے کیا کہو، انا للہ و انا الیہ راجعون، اور یہ بھی میرے نبی نے حکم دیا کہ جب موت قریب ہو، نظر لگی ہو، تو اس کے پاس بیٹھ کے کلمہ شریف پڑھو، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تاکہ اس کو کلمہ یاد آ جائے اور وہ کلمہ پڑھے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا مرنے والے کو یہ نہ کہو کہ کلمہ پڑھو، کہو نہیں تم کلمہ پڑھو، کہیں بھی جاؤ شدت بیماری کی وجہ سے کہہ دے میں کلمہ نہیں پڑھتا، تو فرمایا اس کو حکم نہ کرو بلکہ ساتھ بیٹھ کے کلمہ پڑھو۔ اور اسی طرح حکم آتا ہے کہ اگر سورت یاسین کی تلاوت کی جائے، اللہ کے فرشتے اترتے ہیں، بندے کے روح نکلنے میں آسانی ہو جاتی ہے، اور موت کے بعد شریعت کا حکم ہے کہ فوراً غسل دو، تطہیر کرو، تکفیر کرو، جلدی سے جنازہ پڑھ کے قبر میں پہنچا دو، یہ اللہ کی امانت ہے، اور جنازہ پڑھنے کے بعد قبر میں دفن کرنے کے بعد حضور نے فرمایا فسألوا له التثبیت، اب مردے کے لیے دعا کرو اللہ اس کو سوال جواب میں ثابت قدم رکھے تاکہ سوال کے امتحان میں کامیاب ہو جائے. اور حضور نے فرمایا مرنے والے کے گھر سے 3 دن کھانا نہ کھاؤ، بلکہ ہمسائے کا فرض ہے کہ 3 دن کے لیے کھانا پکا کے اس کے گھر میں بھیجیں تاکہ ان کے بیچاروں کا غم کم ہو جائے، وہ اپنے غم میں ہے، مصیبت میں ہیں، اب لوگ بھی مہمان بن کے آ جائیں. اس لیے فرمایا 3 دن سو گئے اور 3 دن جا کے ان سے تعزیت کرو، کہو جب اللہ اجرکم، اللہ تمہارا ثواب بڑھا دیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. فرمایا صرف عورت کو حکم ہے، اگر خاوند مر جائے عورت کی عدت جو ہے وہ 4 مہینے 10 دن ہے. عورت کے علاوہ جو ہے باقی کسی کی عدت جو ہے کتنا ہے؟ صرف 3 دن. سمجھ آ گئی؟ یہ جو ہے یہ سنت ہے. اب اگر کوئی آدمی 3rd دن خیرات کرے، یاد رکھو خیرات منع نہیں، سارا مہینہ خیرات کرو، سارا سال خیرات کرو، ساری زندگی خیرات کرو، اپنے والدین کے نام پہ کنویں لگاؤ، نل لگاؤ، پانی پلاؤ، مسجد بناؤ، مدرسے بناؤ، مسافر خانے بناؤ، تاکہ قیامت تک ان کو ثواب ملے. ان کے لیے کتابیں دے کے، حدیث کی کتابیں قرآن دے کے مسجدوں میں رکھو، ان کے لیے حج کرو، عمرہ کرو، ثواب پہنچاؤ، کوئی منع نہیں. لیکن یہ 3rd دن مقرر کرنا جو ہے یہ شریعت کا مقابلہ ہے، یہ اسلام میں زیادتی ہے. اس لیے کہ دن مقرر کرنے کا حق صرف اللہ کو ہے، اللہ نے اپنے پیغمبر کو بھی حق نہیں دیا ہے. حج کے دن کس نے مقرر کیے ہیں؟ حج کے مہینے کس نے مقرر کیے ہیں؟ جمعہ کا دن کس نے مقرر کیا ہے؟ عیدین کے دن، عید الفطر اور عید الاضحیٰ کس نے مقرر کیے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقرر کی ہے. سارے دنوں کے بنانے والا، شمس و قمر کو چلانے والا، آسمان و زمین کو پیدا کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہے. اب کسی کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ 3rd دن کل خانی ہوگی. اچھا یہ کل تو ہے، یہ خانی بدلی کیا والی چیز ہے؟ اچھا کل خانی کا کیا مانا ہوتا ہے؟ کہ کلا بتا کے کھلاؤ، مفت کی کل خانی کوئی نہیں کرتا. اچھا میت مر گئی ہے، اس کے بچے ہیں، چھوٹے ہیں، بڑے ہیں، عورتیں ہیں، لڑکے ہیں، لڑکیاں ہیں. اب جو خیرات کرو گے جب تک ورثہ میراث تقسیم نہ ہو جائے اس کے اندر تصرف کرنا حرام ہے. اس سے کھانا پکایا جائے تو پکانا بھی حرام، کھانا بھی حرام. جو مرنے والا مر گیا اب جائیداد کس کی ہے؟ بھائی مرنے والا مر گیا اب جائیداد کا وارث وارث ہوں گے نا. اچھا وارث چھوٹے ہیں، وہ تو آپ کے لیے نہیں، پانے کے لیے اجازت ہی نہیں دے سکتے. تم نے جائیداد سے کیسے کھانا بنا لیا؟ اچھا تم اپنے پیسوں سے بناؤ، پھر بھی دن مقرر نہ کرو. کبھی 4th دن کر دو، کبھی 5th دن کر دو، کبھی 8th دن کر دو، کبھی 15th دن کے بعد کر دو. کوئی خیرات سے منع تو نہیں کرتا. اب یاد رکھو کہ جو آدمی 3 دن سوت بنائے اس کے بعد کوئی قربانی نہیں، کوئی 7 جمعہ راتیں نہیں، کوئی چلیسواں نہیں ہے، سمجھ لو کہ یہ اہل سنت ہیں. اور اگر کل شریف پھر ختم شریف، ختم کبیر، ختم صغیر، پھر 7 جمعراتیں اور ہر جمعرات میں 7 قسم کے کھانے اور اس کے بعد 40 شریف، سمجھ لو یہ اہل بدعت ہے. کال سنت و جواب سے کوئی کم نہیں. سمجھ آ رہی ہے بات کے نہیں؟ اچھا اب انہوں نے ایک اور بھی ماشاءاللہ طریقہ نکالا ہے. اگر عام بندہ مر جائے تو کل شریف، اور اگر بڑا پیر مر جائے تو پھر ہر سال اس شریف. ٹھیک ہے؟ یعنی خدا کے کعبے میں بات سچی کرو، مانو نہ مانو تمہاری مرضی، تمہیں منوانا میری ذمہ داری نہیں ہے. لیکن قیامت میں یہ نہیں کہو گے کہ اللہ یہ ہمیں بدعت سمجھ نہیں آئی، ہوگا کہ میرا اللہ میں نے توحید و سنت بدلا بھی تھی نہ مانے یہ تیرے بندے ہیں تو جان اور یہ جان. اب جناب اگر کوئی پیر فوت ہو جائے تو اچھا پھر ایک سال نہیں ہر سال کیا کرتے ہیں عرس. اچھا عرس کا کیا مانا کوئی سچی بات کرو. میں مولوی چھوڑوی نہیں, میں تمہارا خادم ہوں, میں تمہارا بھائی ہوں, چھوٹا اپنا بھائی تمہارے پاؤں کے برابر بھی نہیں, تم اللہ کے مہمان ہو, حاجی ہو ماشاءاللہ, میں تو ایک گناہ گار انسان ہوں. لیکن میرے ساتھ بات سیدھی کرو, عرس شریف عرس کا کیا مانا ترجمہ نہ آئے نا. اب تو مکے میں ہونا, کسی عربی سے پوچھ لو, عربی لغت اٹھا کے دیکھ لو کہ عروسا کا مانا دلہن, عریس کا مانا دولہا, عرس کا مانا شادی, یعنی مرنے کے بعد بزرگوں کی یہ ہر سال شادی کرتے ہیں. بھائی مجھے بتاؤ, یا تو کہو عرس کا مانا کیا ہے. عرس عربی کا لفظ ہے, فارسی کا ہے, بنگالی کا ہے, سنسکرت کا ہے, مروی زبان ہے, عرس عربی زبان ہے, یاد رکھو. اچھا اسی لیے یہ جب بزرگ موت ہو جائیں, بزرگ پہ موت آ جائے تو کبھی نہیں کہیں گے کہ فلاں پیر مر گیا, کہتے ہیں فلاں بزرگ کا وصال ہو گیا. کہتے ہیں کہ نہیں مان دے کیا کہتے ہیں وصال. اچھا وصال کا کیا مانا, سیدھی بات بتاؤ مجھے. اب تم مولوی ہو, میں تمہارا شاگرد ہوں. چلو وصال بھروا گئے, وصال کا مانا کیا ہوتا ہے. ہاں جی یہ کہتے نہیں ہو بابا یہ مسل کے دن ہیں, یہ فراق کے دن ہیں. کہتے ہیں مسل مانا ملنا, وصال مانا ملنا. کس سے وصال ہو گیا, کس سے مل گئے. ہاں جی سیدھی بات ہے, کھل کے اللہ کے کامے میں بات سچی کرو. مانو نہ مانو چھٹی ہے, اور میری بات قرآن حدیث کے خلاف ہو اٹھا کے دیوار پہ پھینک دے گا, اور اگر قرآن حدیث کے مطابق ہو تو غور کر کے پھر توبہ کر گا کہ وصال شریف یعنی کس سے مل گئے. اللہ سے پہلے الگ سے سیدھی بات کرو. یعنی جب تک پیر زندہ تھا تو اللہ میاں سے دور تھا, نہ نماز نہ روزہ نہ حج نہ زکاۃ, مریدوں کی روٹی مریدوں کی زیارت مرید نہیں, اسے مٹھیاں بھروانا, بے پردہ عورتوں کے اندر جھرمٹ میں حضرت کا بیٹھنا, غیر محرم عورتوں سے ہاتھ ملانا مجھانا, ان کے سروں پہ ہاتھ پھیرنا, اور کسی عورت کو جن ہو جائے تو سب کو نکال دو, جن بڑا سخت ہے میں نے علیحدہ نکالنا ہے. کیا یہی سنت ہے. اللہ قرآن میں کیا کہتے ہیں, انکم میتم وانہم میتون. اللہ تو قرآن میں کہتا ہے میرا بدنی تم پہ بھی موت آنی ہے, سب سے موت میرے محبوب پہ بھی موت آنی ہے, اور ساری مخلوق میں بھی.